تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا؟ نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا؟ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔
اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدقمار سے ہم کلام ہونا پڑا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں اس کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرمند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ Thank you.
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. جب لوٹ
زندہ کے اندھیرے میں یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کا آغاز ہم ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں۔ پہلے روزنامہ جامع جم کی سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ کے خلاف اپنے اگلے اقدام پر ایران غور کر رہا ہے ایرانی وزارت خارجہ۔ امریکہ کو جان لینا چاہیے کہ پائیدار امن کا واحد راستہ باعزت مذاکرات ہیں، نہ کہ دھونس اور دھمکی۔ عباس عراقچی۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع: ہم نے عراقچی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ: روس کے خلاف شدید پابندیاں لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ ویٹاکوف کا دعویٰ: ہفتے کے آخر تک جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا جائے گا، غزہ میں دیر پا امن کی پیش گوئی۔ صہیونی فوج نے فوجی ٹھکانوں پر ایرانی میزائل حملوں کا اعتراف کر لیا۔ کیہان: یمنیوں نے صہیونیوں کے ایک اور جہاز کو تباہ کر دیا۔ صہیونیوں کے خلاف حماس کی پیچیدہ کارروائیوں میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی۔ امریکی تجزیہ کار نے اسرائیل کو ایسی ضرب لگائی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ برطانوی امریکی تجزیہ کار کا بیان: ایک نیا نظام آ رہا ہے، ایران اس کے مرکز میں کھڑا ہے۔ ڈاکٹر ولایتی: صہیونی بین الاقوامی نیٹ ورک ہیک ہو گیا، اسرائیل کے اندرونی ایجنٹوں کی پول کھل گئی۔ اسرائیل کی تباہی تک اپنے راستے پر بڑھتے رہیں گے، شہید حاجی زادے کے گھر والوں کا پیغام۔ روزنامہ جمہوریہ اسلامی کی سرخیاں اس طرح ہیں: کولمبیا کے صدر نے صہیونی حکومت کے خلاف بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ غزہ میں حماس کی صہیونی مخالف جرأت مندانہ کارروائی پر عکس العمل۔ غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا عمل جاری ہے ایران کی وزارت داخلہ۔ ایران نے صہیونیوں اور امریکی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل کی خاموشی کی تنقید کی۔ قسام: بیت حانون آپریشن دشمن کی فوج کے وقار کے لیے ایک اور دھچکا ہے۔ سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی بعض سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ عدلیہ کو انتظامیہ کی مداخلت سے آزاد ہونا چاہیے، چیف جسٹس کا اعزازی تقریب سے خطاب۔ بہار میں قانون و انتظام کا نظام ختم ہو گیا، کانگریس کے قومی صدر کا الزام، نتیش حکومت پر سخت حملہ۔ ملازمت میں خواتین کو 35% ریزرویشن، بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار کا اعلان، بہار یوتھ کمیشن کے قیام کو منظوری۔ یو این او میں افغانستان سے متعلق قرارداد پر ہندوستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ احمد آباد طیارہ حادثہ، ابتدائی رپورٹ حکومت کو پیش۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کے کالم کا عنوان ہے: اسرائیل سے یارانہ ہمیں کہاں لے آیا۔ کالم نگار پرویز حفیظ لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور اسرائیل پچھلے چند برسوں میں اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اس وقت ہندوستان اسرائیل کا سب سے اہم غیر مغربی اتحادی بن گیا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ جس خارجہ پالیسی کی اساس اصولوں اور اخلاقیات پر ہوگی وہ بین الاقوامی تعلقات کے متعلق فیصلے، ملک کی بنیادی اقدار مثلاً جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی رہنمائی میں کرے گی۔ آزادی کے بعد ایک طویل عرصے تک ہندوستان کی خارجہ پالیسی جن اقدار پر چلتی تھیں وہ تھیں باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی، عالمی امن اور کسی بھی سپر پاور کی کٹ پتلی بننے سے انکار وغیرہ۔ جواہر لال نہرو ہوں یا ان کی صاحبزادی اندرا گاندھی، لال بہادر شاستری ہوں یا اٹل بہاری واجپئی، ان تمام سربراہان نے بین الاقوامی رشتوں میں وقتی مفادات کی خاطر ملک کی بنیادی اقدار سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اخلاقیات پر مبنی اسی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہندوستان نے اسرائیل کے قیام کے 48 برسوں تک اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ 1992 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد بھی فلسطینیوں کے ساتھ دیرینہ رشتوں پر آنچ نہیں آنے دی گئی، لیکن سن 2014 میں ہماری خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں، بلکہ تغیرات رونما ہونے لگے۔ جو حکومت اپنے قیام کے نصف صدی تک ہمارے لیے اچھوت تھی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات تیزی سے گہرے ہوتے گئے۔ 2017 میں نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم بن گئے اور بنجمین نتن یاہو سے ان کا گہرا یارانہ قائم ہو گیا۔ ہندوستان اور اسرائیل پچھلے چند برسوں میں اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اس وقت ہندوستان اسرائیل کا سب سے اہم غیر مغربی اتحادی ملک بن گیا ہے۔ اس تبدیلی کا اثر ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ نئی دہلی بین الاقوامی پلیٹ فارموں پر اب ایسے موقف اختیار کر رہا ہے جن سے اس کا اسرائیل کی جانب جھکاؤ صاف جھلکتا ہے۔ ہندوستان کو اس بات کی بھی پرواہ اب نہیں ہے کہ اس طرح کا موقف پرستانہ موقف ملک کی دیرینہ فورن پالیسی سے انحراف ہے اور ترقی پذیر ممالک کی تنظیم کے ساتھ بے وفائی۔ پچھلے ماہ اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے اہم اجلاس کے دوران ہندوستان نے جو رخ اپنایا ہے اس سے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو سکتا تھا کہ اسرائیل کی حمایت میں ہندوستان کتنا آگے نکل چکا ہے۔ 12 جون کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری غیر مشروط اور پائیدار جنگ بندی اور بھوک پیاس سے تڑپتے مظلومین کی خوراک کی فراہمی کے لیے قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد کو 180 میں سے 149 ممالک کی بھاری حمایت حاصل ہوئی۔ کتنی شرمناک بات ہے کہ جنوبی ایشیا برکس اور ایس سی او ممالک میں ہندوستان وہ واحد ملک تھا جس نے قرارداد پر مہر نہیں لگائی بلکہ ووٹنگ سے وہ غیر حاضر رہا۔ ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے امریکہ کے قریبی اتحادی اور اسرائیل کے کٹر حمایتی ممالک نے بھی سیز فائر کے حق میں ہی ووٹ دیا۔ ایک وقت تھا جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو جایا کرتے تھے اور مظاہرین اسرائیل کے پرچم نظر آتش کر کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آج 21 ماہ سے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے غزہ پٹی میں قیامت برپا کر رکھی ہے۔ 60,000 سے زیادہ نہتے شہریوں کی موت 60,000 سے زیادہ نہتے شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو فاقہ کشی پر مجبور رکھا جا رہا ہے، لیکن وطن عزیز میں اس بربریت کے خلاف کہیں کوئی آواز بلند نہیں ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ہند نے اور بی جے پی والی ریاستوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کے ظلم و استبداد کے خلاف کسی نے زبان کھولی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ فلسطینیوں کی حمایت اور ہمدردی کے دو بول بھی بولنا خطرے سے خالی اب نہیں رہ گئے ہیں۔ ساری دنیا میں احتجاج کے دوران فلسطینی پرچم جوش و خروش سے لہرائے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایسا کرنا ممنوع ہو گیا ہے۔ دو دن قبل آگرہ میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے محرم کے جلوس میں فلسطینی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ کشمیر میں پچھلے ہفتے محرم کے ایک جلوس کے چند شرکا کے خلاف بھی جو فلسطینی اور ایرانی پرچم لہرا رہے تھے، پولیس نے ایف آئی آر درج کر کی ہے، کیونکہ پولیس کے بقول ان حرکتوں کا مقصد بد امنی پھیلانا اور فرقے وارانہ ہم آہنگی کو تار تار کرنا تھا، جس سے ملکی سلامتی اور یکجہتی کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ جب سے غزہ میں نسل کشی شروع ہوئی ہے تب سے اندھ بھگت جگہ جگہ اسرائیل کا پرچم لہراتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت بد امنی نہیں پھیل رہی ہے اور نہ ہی ملک کی سلامتی کو کوئی اس سے خطرہ ہی لاحق ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی نئی نئی دوستی میں ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ایران جیسے دیرینہ دوست سے، جس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، کنارہ کشی اب اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارے گہرے ہوتے رشتوں کی وضاحت یہ کہہ رہی ہے کہ حقیقت پسندانہ خارجہ پالیسی کا یہی تقاضا ہے۔ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان دفاعی اور تجارتی رشتے بے حد مضبوط ہو چکے ہیں۔ ہندوستان دنیا بھر میں اسرائیلی اسلحوں کا سب سے بڑا خریدار بن گیا ہے۔ دہشت گردی پر بھی دونوں ممالک کا یکساں موقف ہے۔ اڈانی گروپ نے اسرائیل کے حیفا بندرگاہ کا 70% حصہ خرید لیا ہے اور اسرائیلی دفاعی کمپنی کے اشتراک سے 8 سال سے حیدرآباد میں ڈرون بنا رہا ہے، لیکن ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک دوسری اہم وجہ صہیونی اور ہندوتو میں سیاسی اور نظریاتی مطابقت ہے۔ دونوں نظریات سخت گیر، نسل پرست، قوم پرستی کے حامل ہیں اور دونوں ہی اکثریت کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں۔ 2018 میں نتنیاہو نے پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کروا کے اسرائیل کو یہودیوں کی قومی ریاست میں تبدیل کر دیا۔ ہندوتو کے علم بردار بھی ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے عزم رکھتے ہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے ہمارا پروگرام آئینۂ صحافت سنا، اور اب پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ایک دوسرا پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ تو پیش ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم معروف منجم اور ریاضی داں ابوالوفا بوزجانی کی علمی کاوشوں اور مختلف علوم میں ان کی مہارت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، چوتھی صدی ہجری کے معروف ریاضی داں محمد بن یحییٰ المعروف ابوالوفا بوزجانی یکم رمضان المبارک سن 328 ہجری قمری میں تربت جام کے قریب شہر بوزجان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو آپ کی علمی عظمت کی وجہ سے ابو الوفا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابن ندیم نے اپنی کتاب میں ان کو ابو الوفا کی کنیت سے یاد کیا ہے۔ ابو الوفا بوزجانی نے ریاضی کی ابتدائی تعلیم اپنے ماموں اور چچا سے حاصل کی۔ بوزجانی کے چچا اور ماموں دونوں اپنے دور کے جانے پہچانے ریاضی داں تھے۔ بوزجانی 20 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد چلے گئے اور وہاں اس دور کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ بغداد میں انہوں نے ازد الدولہ کے فرزند شریف الدولہ کے رصد خانے سے بھرپور استفادہ کیا اور اس رصد خانے کے انچارج ابو سہل بیجن سے ستارہ شناسی کا علم حاصل کیا۔ 34 ہجری کے دوسرے عشرے کے معروف مورخ جارج سارٹن اپنے دور کو عصر ابو الوفا سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں قوم پرستی کی تحریک زوروں پر تھی۔ یورپ میں ایک طرف جاگیردارانہ نظام اور دوسری طرف کلیسا کی برتری نے علم و دانش کے راستے کو روک رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف بغداد میں نظام خلافت تزلزل کا شکار تھا اور عوام الناس غربت و افلاس کا شکار تھے۔ چین، ہندوستان اور جاپان وغیرہ میں بھی علمی پیش رفت جمود کا شکار تھی۔ ان حالات میں ایران میں صورتحال قدر مختلف تھی۔ ایران کے صوبہ خراسان پر سامانی خاندان کا تسلط تھا۔ یہ خاندان فارسی زبان اور ایرانی ثقافت کے دل دادا تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کسی مذہب کے حوالے سے بھی کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے تھے۔ یہ ماحول صاحبان علم و دانش اور اس کی ترقی و پیش رفت میں مصروف لوگوں کے لیے بڑا مثالی دور تھا۔ اس دور میں کتاب خانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، بڑی بڑی لائبریریاں تعمیر کی گئیں، اسی طرح بڑے بڑے اسکول اور مدارس بنائے گئے۔ اس دور میں بڑے بڑے دانشور من جملہ ابو ریحان بیرونی اور ابن سینا جیسے صاحب کمال لوگ سامنے آئے۔ اس دور میں ایرانی دانشور صرف یونانی علوم کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس دور میں ریاضی کے علم پر بھرپور کام انجام پایا۔ بوزجانی نے علم ریاضی میں نئی نئی ایجادات انجام دیں اور جیومیٹری، الجبرا اور نجوم میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بوزجانی کو موسیقی پر بھی دسترس حاصل تھی۔ ان کی شہرت ریاضی، نجوم کی طرح موسیقی کے علم میں بھی کم نہ تھی۔ انہیں حاسب اور انجینئر جیسے القابات سے یاد کیا جاتا تھا۔ ابو الوفا بغداد پہنچنے کے مختصر عرصے بعد ایک مشہور و معروف دانشمند اور سائنسداں کے عنوان سے معروف ہو گئے۔ بغداد میں بوزجانی نے علمی اور تحقیقاتی امور کے ساتھ ساتھ دفتری اور دیوانی امور کو بھی انجام دیا۔ وہ کافی عرصے تک بغداد کے معروف ہسپتال کے منتظم اعلیٰ بھی رہے۔ بوزجانی بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں کے دانشمندوں، سائنسدانوں اور مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے تھے۔ بوزجانی کا اس دور کے معروف ایرانی سائنسدانوں اور ریاضی دانوں من جملہ ابو علی حبوبی، ابو حیان توحیدی اور ابو نصر شیخ سے بھی خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ بوزجانی اور ابو ریحان بیرونی کا بھی باہمی قریبی علمی رابطہ تھا۔ ابو ریحان جب خوارزم میں تھے اور رصد خانے میں چاند گرہن پر کام کر رہے تھے، عین اسی وقت بوزجانی بغداد میں اپنے رصد خانے میں دو مختلف جگہوں پر چاند گرہن کی مختلف کیفیات کا باہمی موازنہ کرنے کے لیے اعداد و شمار جمع کر رہے تھے۔ بوزجانی نے ماضی کے مختلف علمی آثار پر تحقیقات انجام دے کر ان پر اپنے حاشیے اور تبصرے تحریر کیے۔ ان میں اقلیدس کی مقدمات، خوارزمی کی جبر و مقابلہ اور ڈیوکانت کی الجبرا کا خصوصی طور پر نام لیا جا سکتا ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری اور الجبرا کے علوم میں بھی کئی نئی ایجادات کیں۔ بوزجانی کا مثلث اور مساوی المثلث پر کام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ بوزجانی کے 4 آثار اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی کتاب ریاضی سے متعلق ہے، دوسری جیومیٹری سے، تیسری مجسطی سے اور چوتھی علم الاعداد سے متعلق ہے۔ ریاضی اور جیومیٹری سے متعلق آثار کو علم ریاضیات میں بنیادی اہمیت کی تصنیف قرار دیا جاتا ہے۔ ریاضی سے متعلق کتاب میں اس نے پہلے اور دوسرے حصے کو پریکٹیکل میتھ اور تیسرے سے لے کر ساتویں باب میں ریاضی کی مختلف تھیوریز کو زیر بحث لایا ہے۔ یہ کتاب تقریباً 272 سے لے کر 367 ہجری قمری میں لکھی گئی۔ خود بوزجانی نے اپنے آثار میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب ازد الدولہ دیلمی کے لیے تحریر کی تھی۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں بوزجانی نے ریاضی کی بنیادی تھیوریوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ ان تھیوریوں کو بوزجانی نے باقاعدہ کالموں اور جدولوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ریاضی میں بوزجانی نے ایسا فارمولہ ایجاد کیا تھا جس کی روشنی میں ماضی کی نسبت اعداد کو منفی کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ مذکورہ کتاب کے دوسرے باب میں بوزجانی نے پہلی بار عالم اسلام میں منفی اعداد کو استعمال میں لا کر ان کے لیے دین یا قرضے کی اصطلاح استعمال کی۔ جیومیٹری سے متعلقہ کتاب میں بوزجانی نے پہلے باب میں جیومیٹری میں استعمال ہونے والے اوزاروں کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں، اور بعد میں جیومیٹری کی مدد سے بننے والے ڈھانچے اور اسٹرکچر پر روشنی ڈالی ہے۔ بوزجانی نے جیومیٹری کے ان اصولوں کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھایا ہے اور اسے عام افراد کے لیے سادہ بنا کر بھی پیش کیا ہے۔ بوزجانی کی سب سے شاہکار کتاب مجستی یا الکامل ہے۔ اس کو بوزجانی نے بطلیموس کی مجستی کو سامنے رکھ کر تحریر کیا ہے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ بطلیموس کی اس کتاب پر پہلے بھی کام ہوا ہے، لیکن ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کتاب سے اگر کسی نے مستند کام کیا ہے تو وہ ابو الوفا بوزجانی ہی تھے۔ ابو ریحان بیرونی کا بھی کہنا ہے کہ بوزجانی کے علاوہ بھی کسی دوسرے ریاضی داں نے اس کتاب پر کام کیا ہے۔ بوزجانی نے اس کتاب کی روشنی میں ستاروں اور سیاروں کی حرکت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے اس نے علم نجوم اور علم مثلث اور جیومیٹری کے بنیادی اصولوں سے بھی استفادہ کیا ہے۔ علم نجوم کے ماہرین نے بوزجانی کے علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چاند کی سطح کے ایک دانے کو بوزجانی کا نام دیا ہے۔ ابو الوفا بوزجانی نے 3 رجب 388 ہجری قمری کو بغداد میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ مختلف ممالک کے سینکڑوں علماء و امائدین نے رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راخچی نے سعودی عرب کے اعلی حکام سے ملاقاتوں میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ یمنی مسلح افواج کی بڑی کارروائی، ایک بحری جہاز مکمل طور پر تباہ۔ اور ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ راجستھان میں گر کر تباہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ مختلف ممالک کے علماء و امائدین نے رہبر انقلاب اسلامی کی قیادت کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ٹرمپ اور نتنیاہو کو امت مسلمہ کا دشمن اور عالمی عدالتوں میں ان پر مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ عالم اسلام کے 100 سے زائد ممتاز علماء، مفکرین اور جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں امریکی صدر ٹرمپ اور سینی وزیراعظم نتنیاہو کو محارب اور مفسد فی الارض قرار دیتے ہوئے عالمی عدالتوں اور اسلامی قوانین کے مطابق ان کا مواخذہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق ٹرمپ، نتنیاہو اور دیگر سینی رہنما فلسطینی سرزمین پر قبضے، نہتے فلسطینیوں کے قتل عام، مسلسل خونریزی، عالمی امن کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے باعث قرآنی سزا کے مصداق بن چکے ہیں، لہذا ان پر اسلامی اور بین الاقوامی عدالتوں میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ اس بیان میں آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای کی قیادت کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای امت مسلمہ کے رہنما، اسلامی محاذ کے علمبردار اور ملت اسلامیہ کی وحدت و مزاحمت کے راستے پر بصیرت، حکمت اور شجاعت کے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ علماء اسلام نے واضح کیا کہ وہ رہبر انقلاب اسلامی کی اصولی، شفاف اور حکیمانہ قیادت کو نہ صرف شرعی طور پر جائز بلکہ امت اسلامی کا ناگزیر فریضہ سمجھتے ہیں اور ہر سطح پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی شریعت کے مسلمہ اصولوں، خاص طور پر محارب سے دوستی اور مفاہمت کی حرمت کے قاعدے اور بین الاقوامی انسانی حقوق اور قوموں کے حق خود ارادیت سے متعلق دستاویزات کی روشنی میں صہیونی جعلی و قابض حکومت اور امریکہ کی استکباری پالیسیوں سے ہر طرح کی مفاہمت، تعلقات کا قیام اور شراکت شرعی طور پر حرام، امت اسلامیہ سے خیانت اور فلسطینی قوم و مظلوم اقوام کے حقوق کی کھلی پامالی ہے۔ بیان میں حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں لشکر اسلام کی فتح پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایران کی فتح ایمان، مزاحمت، قیادت کی حکمت اور اسلامی مزاحمتی محاذ کی استقامت کا مظہر ہے۔ یہ کامیابی صرف عسکری میدان تک محدود نہیں بلکہ ایران نے سیاسی، میڈیا، نفسیاتی اور بین الاقوامی سطح پر استقبال کو مکمل طور پر شکست دی۔ یہ واضح اعلان ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مطلق حکمرانی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ بیان میں مسئلہ فلسطین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اور قدس شریف آج بھی امت اسلامی کی اولین ترجیح ہے۔ جب تک فلسطین مکمل طور پر آزاد نہ ہو جائے اور سینی سرطانی پھوڑا مکمل ختم نہ ہو جائے، یہ مشروع اور ہماگیر جد و جہد جاری رہے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان کے علاوہ اپنے ہم منصب اور وزیر دفاع سے باہمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سید عباس عراقچی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی تعلقات، علاقائی امور اور امت مسلمہ کو درپیش اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ایران نے سعودی عرب اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ نیک ہمسائیگی اور اقوام کے باہمی مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور ساتھ ہی مختلف اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں تعلقات کی توسیع پر بھی زور دیا۔ عباس عراقچی نے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت میں سعودی عرب کے ذمہ دارانہ موقف کو سراہا اور کہا کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی طرف سے فوجی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی صریح خلاف ورزی ہے، جس سے پورے مغربی ایشیائی خطے میں سلامتی اور استحکام کو ایک غیر معمولی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایران کا کہنا تھا کہ
حالیہ امریکی اور سینی اقدامات کے خلاف خطے کے ممالک کا ہم آہنگ اور فیصلہ کن موقف اس بات کی دلیل ہے کہ سبھی نسل پرست سینی حکومت کی توسیع پسندی اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی دو بڑے اسلامی ممالک کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کے بڑھتے ہوئے رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ سعودی قیادت اس راستے کو جاری رکھنے اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ بن سلمان نے ایران کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری کے خلاف جارحیت کی مذمت پر زور دیا اور کہا کہ علاقائی سلامتی اور استحکام کا تحفظ خود علاقائی ممالک کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم پر منحصر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسی طرح اپنے سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے رواں برس حج کے ایام میں سعودی عرب کی شائستہ میزبانی کرنے پر قدردانی کی۔ اس ملاقات میں عراقچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خاموشی اور بے عملی کے سائے میں فلسطینی عوام کے مسلسل قتل و غارت، اسلامی سرزمینوں پر مسلسل قبضے اور لبنان و شام پر سینی حکومت کے مسلسل حملوں کی بھی شدید مذمت کی۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی ایران کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری پر جارحیت اور قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت میں اپنے ملک اور خطے کے دیگر ممالک کے اصولی موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کشیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے پہلے سے زیادہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران امریکی فریق کی جانب سے اسلامی جمہوری ایران کو پیغامات موصول ہوئے، جن میں مذاکرات کی میز پر واپسی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ اور نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران امریکی فریق کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کو پیغامات موصول ہوئے ہیں، جن میں مذاکرات کی میز پر واپسی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطیب زادے نے ایک گفتگو کے دوران کہا کہ گزشتہ دنوں میں امریکیوں کی طرف سے ہمیں ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں انہوں نے مذاکرات میں واپسی کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی سرزمین پر حملے اور جارحیت کے بعد اعتماد کی فضا بری طرح متاثر ہوئی اور دوبارہ گفتگو کے لیے اس اعتماد کی بحالی کی ضرورت ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سابق سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ میں 80 اسرائیلی طیارے گرائے گئے، جن میں سے 32 کے ڈھانچے ہمارے قبضے میں ہیں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل محسن رضائی نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ جنگ کے دوران ایران نے اسرائیل کے تقریباً 80 ڈرون طیاروں کو مار گرایا، جن میں سے 32 ڈرون کے ملبے ایرانی افواج کے قبضے میں ہیں۔ ان میں سینی افواج کے انتہائی جدید اور پیش رفتہ ڈرونز بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ریڈار سسٹم نے تمام طیاروں کو ہدف بنانے کے مناظر ریکارڈ کیے ہیں، جو ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محسن رضائی نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ اس جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے پروپیگنڈا مہم شروع کی تاکہ اپنی شکست پر پردہ ڈال سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ معاشی سطح پر بھی سنگین نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سینی وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 12 دنوں میں تل ابیب حکومت کو $20 ارب کے اخراجات برداشت کرنا پڑے، جن میں 2 سال کی مقدار کے امریکی تھارڈ میزائلوں کا استعمال شامل ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی میڈیا مہم کا مقصد عوامی رائے کو گمراہ کرنا اور ایران کی فتح پر پردہ ڈالنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے CNN جیسے میڈیا اداروں پر برہمی ظاہر کی اور دعویٰ کیا کہ امریکہ فاتح ہے، حالانکہ زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل موسوی نے قطر کے نائب وزیر اعظم سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران کہا کہ ایران نے امریکہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے کر اپنے حق کا دفاع کیا ہے۔ سینی بندرگاہوں کی جانب سے سفر پر پابندی کی مخالفت کرنے والا جہاز یمنی فوج کے حملے کے نتیجے میں سمندر میں غرق ہو گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ میجک سیز نامی جہاز جو سینی بندرگاہوں کی جانب آمد و رفت پر عائد پابندی کے خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تھا مکمل طور پر سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میجک سیز نامی بحری جہاز مکمل طور پر سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب چکا ہے۔ یہ جہاز اس کمپنی کی زیر ملکیت تھا جس نے بارہا فلسطین کے مقبوضہ بندرگاہوں میں داخلے کی پابندی کو نظر انداز کیا تھا، جس کے نتیجے میں یمنی مسلح افواج نے اس پر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کی ایران کی حمایت، اصولی موقف اور اقوام متحدہ کے چارٹر، جنگی قوانین سمیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق تھی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف اسرائیلی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں ہونے والی علاقائی پیش رفت کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمارا مسلمان دوست، بھائی اور پڑوسی ہے، جس کے ساتھ ہم ثقافتی اور مذہبی وابستگی رکھتے ہیں۔ ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہندوستانی فوج کا ایک لڑاکا طیارہ جگوار راجستھان میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق یہ جنگی طیارہ راجستھان کے ضلع چہرہ میں گرا۔ طیارہ گرنے کے اس واقعے میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا۔ ہندوستان کی میڈیا کے مطابق حادثے میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں جنگی طیاروں کے اس طرح سے گرنے کے واقعات مسلسل پیش آتے رہے اور یہ مسئلہ ہندوستانی فوج اور اس ملک کے حکام کے لیے باعث تشویش بنا ہوا ہے۔ سینی دہشت گردوں نے اپنے جنگی طیاروں بمبار ڈرونز کی مدد سے سینکڑوں نہتھے فلسطینیوں کو شہید و زخمی کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 105 افراد شہید اور 530 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مغربی غزہ کے اشاتی پناہ گزین کیمپ میں 5 شہیدوں کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، جبکہ اسی کیمپ پر سینی دہشت گردوں کی بمباری میں 8 فلسطینیوں کے شہید اور 30 کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ سینی دہشت گردوں نے اسی طرح غزہ کے زیتون محلے اور شمالی غزہ کے جبالیہ علاقے میں متعدد رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ العربی نیوز چینل کا کہنا ہے کہ منگل کے روز سینی دہشت گردوں نے غزہ کے رہائشی علاقے پر نہایت شدید بمباری کی ہے، جس میں تقریباً 190 فلسطینی شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں بعض کنبوں کے ملبے تلے دب جانے کی خبریں ہیں۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات سہنی وقت کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 5واں بالواسطہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی سے متعلق اس مرحلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک فلسطینی عہدیدار نے کہا ہے کہ سہنی وقت صرف سنتا ہے، ہر نقطے پر تل ابیب سے مشورہ کرتا ہے، وفد کے اراکین کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ چند روز قبل فلسطینی ذرائع نے رائٹر سے گفتگو میں کہا تھا کہ دوحہ میں ہونے والا پہلا دور بھی بغیر کسی نمایاں نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ واضح رہے کہ قطر نے حماس کو 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز دی تھی، جس میں 10 سینی یرغمالیوں کی رہائی، 18 لاشوں کی حوالگی اور غزہ کی سرحد سے سینی فوج کی عقب نشینی اور انسانی امداد کی فراہمی شامل تھی۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایک ایرانی میزائل نے سینی وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا۔ عبرانی اسٹیشن ہارڈ شاٹ بازمین نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ ایک ایرانی میزائل کوریات میں وزارت جنگ کے ہیڈ کوارٹر میں واقع وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر پر لگا تھا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کا دفتر عمارت کے تعمیر نو اور مرمت کے لیے 4 ماہ کے لیے بند رہے گا۔ دیگر اسرائیلی میڈیا ذرائع نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ کوریات بیس میں نیتن یاہو کا دفتر پوری عمارت کو مرمت کے لیے خالی کرا لیا گیا ہے۔ دو روز قبل اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا تھا کہ قابض حکومت کے حساس ترین فوجی اور سیکورٹی مراکز میں سے ایک یعنی کوریات کی عمارت جو کہ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت جنگ کا سر دفتر ہے، اسلامی جمہوری ایران کے میزائل حملے کے دوران براہ راست نشانہ بنی۔ صہیونی ذرائع نے ایرانی میزائلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمارت کی بالائی منزلوں پر میزائلوں کے براہ راست ٹکرانے سے کافی نقصان ہوا ہے، تاہم اسرائیلی حکام نے سخت میڈیا سینسرشپ لگا کر حملے کی اصل وجوہات کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے نتن یاہو کے دورے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس جنگی مجرم کی میزبانی کر رہی ہے۔ معروف امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے نتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں آمد کی شدید مذمت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں سینڈر نے کہا کہ آج وائٹ ہاؤس ایک ایسے جنگی مجرم کی میزبانی کر رہا ہے جسے عالمی عدالت مجرم قرار دے چکی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔ ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، انکساری کو اسلامی اخلاقیات میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ تواضع یا انکساری انسان کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ انکساری انسان کو برتر اور بلند بنا دیتی ہے۔ انکساری انسان کے لیے باعث فخر بن جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکسر المزاج یا متوازے ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مومنوں کے سامنے عاجزی اور کافروں کے مقابلے میں مضبوط رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ انکساری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے رسول، انکساری پر ایمان کے ساتھ اپنے تمام پیروکاروں پر اپنی رحمت کے بازو پھیلائیے۔ سامعین، اب پیش کرنے جا رہے ہیں ہم پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام